کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا. جس کو اسلام کا مزاج زیادہ نہیں, اصل اسلام کا مزاج, حقیقی اسلام کا مزاج جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہے, اس کا ذہن کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اس مزاج کا دین ساری امت کو فاسق کے حوالے کر دے. میرے مولا حسین کیا فرماتے تھے, میں یزید پر ایک درہم کا بھی اعتبار نہیں کر سکتا, اعتماد نہیں کر سکتا, ساری امت کے لیے کیسے اس پر اعتماد کروں. آپ کے سامنے کوئی بندہ ہو, آپ نے کچھ پیسے رکھوانے ہو, ٹھیک ہے, مثلاً 1000 روپے, 1000 روپے جو کہ مثلاً بہت بڑی رقم نہیں ہے, آپ کہیں گے یار یہ ایک بندے سے کہیں آپ پکڑ, زیادہ تحقیق نہیں کریں گے بندہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ امانتاً رکھوانا ہو تو آپ بندے کا سارا ریکارڈ چیک کریں گے, سارے اس کے دوستوں سے پوچھیں گے یار اس نے کبھی گھپلا تو نہیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. توجہ فرما رہے ہیں, مام چیز چھوٹی سی ہو, بے قیمت چیز ہو, اگر اس کا نقصان ہو جانا امپورٹنٹ نہ ہو, 1000 روپے چلے بھی گئے تو کیا ہے, چلو بندے کا پتہ لگ جائے گا. لیکن جب اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کسی کو بطور امانت سپرد کرنی ہو کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے, تو آپ اس کی 7 نسلوں کو چیک کرو. کیوں, آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی داؤ پہ لگ جائے گی اگر وہ کھا گیا تو. لہذا اس کے امانت دار ہونے کا یقین حاصل کرو. کتنی سادی سی بات, یہ سادی سی بات اس امت کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کائنات کا تمام مال, تمام دولت, تمام قیمتی چیزیں اکٹھی کی جائیں, رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک پائی کی بھی حیثیت نہیں رکھتی, اگر قیمت اور قدر معین کرنی ہو تو. رسول اللہ کی محنت یعنی شریعت اسلام. تو جب ایک آدمی اپنی زندگی کی جمع پونجی کے لیے ایک بےمان اور فاسق پر اعتماد نہیں کرے گا, آپ میں سے ہر ایک اپنی مثال لے کے سوچ لے کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہو کیا کریں گے, آپ نہیں اعتماد کرے گا تو بھلا کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی ساری محنت, کہ جو کہ انبیاء کی محنت کا نچوڑ ہے, انبیاء کی محنت کا کمال ہے, اور اب کوئی نبی بھی نہیں آنا, یہ خراب ہو گئی تو سب کچھ خراب ہو گیا. اس امانت کو آپ یزید فاسق کے سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں, وعلی الاسلام السلام, پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے اگر اس نظریے کو ہر مسلمان قبول کر لے. صلوات پڑھیں محمد والا. بس مقصد امام حسین قیام عدل ہے, ظلم کا خاتمہ ہے, یزید کی جگہ امت محمدی کی سربراہی نہیں ہے, اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو ظلم ہوا ہے, وہ ہٹے گا تو عدل ہوگا. اور صرف اس زمانے میں نہیں, میرا مولا حسین تا قیامت لوگوں کو بتا گیا اور بالخصوص اپنے عزاداروں کو کیا فرمایا, صرف یہ نہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, مثلی لا یبایع مثلہ, تا قیامت جو بھی میرا ہم فکر ہوگا وہ اپنے زمانے میں کسی یزید کی بیعت نہیں کرے گا, اس کو بطور اپنے سربراہ کے, اپنے لیڈر کے قبول نہیں کرے گا. امت نے کیونکہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا کربلا میں,
تو اللہ نے پھر اس امت سے انتقام لیا. جب کوئی امت اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتی تو اللہ کا ایک صفاتی نام عزیز ذو انتقام، وہ انتقام لینے پر غالب. اللہ نے اس امت سے انتقام لیا. یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ اس بزرگوار کا ہے جو بظاہر شیعہ بھی نہیں تھے، اور اس کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، مولانا اسحاق، جانتے ہیں. انہوں نے اپنے جمعہ کے ایک خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو آج امت مصیبتوں میں مبتلا ہے، یہ جو آج مسلمان قوم دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے ذلت سے دوچار ہے، یہ اللہ کا وہ انتقام ہے جس کا بیج اس امت نے نواسا رسول حسین کا ساتھ نہ دے کر کربلا میں بویا تھا. حسین کیا کہہ رہے تھے؟ فاسق کو مت بیٹھنے دو، یہ اس قابل نہیں ہے. ہر نظام کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، اس نظام کو کون لیڈ کرے گا؟ تو اسلام کا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے کوئی معیار نہیں ملتا کہ امت کو کون لیڈ کرے. امام حسین کہہ رہے تھے مت، یہ اس تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حسین باغی ہے. توجہ فرمائیں، ضروری نہیں کہ جس کو سرکار باغی کہے وہ باغی ہو بھی. ہو سکتا ہے جو باغی کا الزام لگا رہا ہے وہ خود بدترین باغی ہو اللہ کے قانون کا، لیکن کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، کیونکہ اس کے پاس پروپیگنڈا کرنے کی مشینری ہے، لہذا وہ کہہ رہا ہے. تو جو پروپیگنڈوں کی زد میں آتے ہیں، گہری فکر نہیں رکھتے، باشعور نہیں ہوتے، ہوشیار نہیں ہوتے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ عزادار کو سب سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے. عزادار لشکر حسین ہے، عزادار یہ خیال رکھے کہ میں لشکر حسین میں کہیں وہ حرکت نہ کر دوں جو جنگ صفین میں لشکر علی کے بعض نہ سمجھ لوگوں نے کر دی تھی. اس لیے کہ لشکر علی، لشکر حسین، لشکر اہل بیت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا اور شیطان کے دھوکوں کا، لہذا سب سے زیادہ ہوشیار اس لشکر کے سپاہی کو ہونا چاہیے. تو مولانا اسحاق نے یہ کہا کہ یہ جو تم آج رو رہے ہو اور آج خانہ کعبے میں دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ ہماری حالت بہتر کر، یہ دعائیں تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اعتراف نہ کر لو کہ جو کربلا میں ہوا وہ غلط تھا، جو حسین کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، جو یزید اور یزیدی کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. معافی مانگو، اور یہ معافی یہ نہیں کہ جیسے استغفار بھی کرتے ہیں اور کام بھی وہی کرتے رہتے ہیں جن سے استغفار کرنی ہوتی ہے، وہ والی نہیں، بلکہ معافی مانگو یعنی وہ نظریات چھوڑ دو جو حسین کے مد مقابل لائے گئے تھے، اور جو نظریہ اسلام کا حسین پیش کر رہے تھے اس نظریے کو امت اپنا لے. تو اللہ نے جس عزت کا وعدہ کیا ہے مومنوں سے، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن پہلے تم یہ کام کرو. اگر نہیں کرو گے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ ٹکرے مار مار کے خانہ کعبہ کی دیوار میں سر پھاڑ لو اور رو رو کے امام کعبہ گھنٹہ گھنٹہ دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کو حسین بہت پیارا ہے، اور اللہ جو اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ان سے بدلہ لیتا ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. بطور عزادار امام حسین بیدار رہنا اور ہوشیار رہنا سمجھ لیں زندگی موت کا مسئلہ ہے. آج آپ کو کتنی تاریخ کے کئی سو سال گزر جانے کے بعد آج آپ کو کتنی نفرت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا مولا علی کے لشکروں سے. ان میں سے کوئی اگر آپ کے سامنے آ جائے آپ کو اس سے نفرت ہو, آپ اس سے کہیں گے تم لوگوں نے جو نعرہ لگایا, شامیوں نے تمہیں جس دھوکے میں الجھایا, تم نے وہ حرکت کر دی کہ اگر تم وہ حرکت نہ کرتے اور لشکر علی لشکر شام پر غالب آ جاتا جو آ ہی چکا تھا تم نے خراب کر دیا, تو آج امت مسلمہ نہیں ساری دنیا کی تصویر کچھ اور ہو. کیونکہ پھر یہ امانت حکومت ان کے پاس پہنچ جاتی جن کو حکمران اللہ دیکھنا چاہتا ہے, جن کی اطاعت ہوتی اللہ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن تم نے جو بے وقوفی کی, حماقت کی, خیانت کی, اس کا نتیجہ صرف مسلمان نہیں, اگر آپ غور کریں ساری انسانیت بھگت رہی. یہ نقصان دین اسلام کو دشمن کے لشکر نے نہیں پہنچایا, یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو ذہن میں بٹھا لیں. تب بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے. عزاداری امام حسین کو کہ جو کربلا کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ہے, وہ کربلا جو علامت ہے حقیقی اسلام کی, اس عزاداری سے اگر ہمیں اپنی صحیح نسبت قائم رکھنی ہے تو یہ بات ہمیں ذہنوں میں ہر وقت ہوشیاری کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. یہ آگے چند دنوں بعد اربعین حسینی ہے, اس لیے تاکید کر رہا ہوں. عزادار یعنی بیدار, عزادار یعنی ہوشیار. اس اربعین کے دن ہمیں چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے, اور اگر ہم ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے دشمن خدا نخواستہ ہمیں استعمال نہ کر لے اپنے مقاصد کے لیے, اور ہم سمجھیں کہ ہم تو بڑا مکتب کا دفاع کر رہے ہیں, جیسے خوارج سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا قرآن کا احترام کر رہے ہیں, علی کی نافرمانی کر دی. جبکہ علی فرما رہے تھے یہ جو تمہیں نیزوں پر دکھایا جا رہا ہے یہ دھوکے دینے کے لیے, یہ جو نیزوں پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ حکم قرآن کے خلاف اس چمڑے اور کاغذ اور سیاہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. قرآن کا حکم وہ ہے جو تمہیں میں بتا رہا ہوں. یہ اربعین بھی ایسا ہی, اس میں بھی ہو سکتا ہے لشکر یزید والے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے دھوکے میں حسین کے لشکر میں سے کچھ لوگ آ جائیں. کوئی اٹھ کر مکتب اہل بیت کے نام پر کوئی ایسا نعرہ بلند کرے, کوئی ایسی بات کہ جو مکتب اہل بیت سے زیادہ اس وقت دشمنان مکتب اہل بیت کے لیے قابل استعمال ہو, ان کے فائدے میں چلی جائے. اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا, کسی کو ایسی بات نہیں کرنے دینی کہ جو فتنے کا سبب بنے. آپ اپنے مراجع عزام کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں, اور وہ کیا ہے, اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. یہ بڑی واضح بات ہے. آیا مکتب اہل بیت کے مراجع عزام ان کو مکتب اہل بیت کی عزت, اس کی سربلندی کا کم احساس ہے, اور فتنہ گروں کو زیادہ احساس ہے؟ نہیں. پاکستان کے اندر جو ذمہ دار علماء ہیں, جو شیعہ قوم کی لیڈرشپ ہے, اور الحمدللہ ان پچھلے دنوں میں پیش آنے والے فتنوں کے نتیجے میں مل کر بیٹھے ہیں, تو وہ جو پالیسی دے رہے ہیں, ہم اتنے ہوشیار ہوں, عزادار اتنے ہوشیار ہوں اربعین کے دن کہ کسی کو جرأت ہی پیدا نہ ہو کہ جو علماء کرام نے پالیسی دی ہے اس کے خلاف زبان سے کوئی بات نکال سکے. بس عزاداروں کے لیے ہوشیاری ضروری ہے, عزاداروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی لیڈرشپ, اپنے علماء, ذمہ دار علماء, ان کی طرف دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نمبر تین, ایک مسئلہ جو درپیش ہے وہ کرونا کا مسئلہ ہے. اس میں بھی ہمارے پاس علماء کی, مراجع کی رہنمائی موجود ہے کہ جو اس وبا کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے, میڈیکل سائنس کے ماہرین, ڈاکٹرز کی جو رائے ہے, اس رائے کا لحاظ کیا جائے, اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. تو ہم کیا کریں؟ ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ جتنی احتیاط بتائی گئی ہے اس احتیاط کا ہم لحاظ رکھیں. ہمارے پاس ماسک ہو, ہمارا درمیانی فاصلہ, مثال کے طور پر ایک رش بنانے والی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے. یہ جتنی چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں, یہ ہر چیز آپ کے دشمن کو آپ کی طاقت, آپ کے علم, آپ کی بیداری, آپ کے نظم کا پیغام دے. دشمن کب قوموں کو پرکھتا ہے؟ ان ایام میں دشمن قوموں کو پرکھتا ہے, ان کے نظم کو, ان کی اپنے رہنماؤں کی اطاعت کو, انہیں فالو کرنے کی کیا کیفیت ہے, کتنے منظم ہیں, کتنے محتاط ہیں. یہ سب آپ سے زیادہ آپ کا دشمن دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ پھر اس کے مطابق اپنے پلان بنائے. کمزوروں کے لیے اور پلان ہوتے ہیں, طاقتوروں کے لیے اور پلان بنانے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات جب طاقت اور نظم کا اتنا مظاہرہ کر دیا جائے تو دشمن کے اندر جرت ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے خلاف میں نے کچھ کرنا ہے, وہ آپ کے ساتھ پھر کمپرومائز پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ سب تب ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس اربعین کے عظیم دن کو, اس کی عظمت کو برقرار رکھیں, اس کی حفاظت کریں, اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے سامنے ہماری سرخ روئی کا سبب بنے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس انشاءاللہ یہ جو چند دن باقی ہیں, ادھر ادھر کی افواہوں, سوشل میڈیا پر ہونے والی غلط ملط باتوں, اس کی طرف توجہ کی بجائے جو پاکستان کے اندر ذمہ دار لیڈرشپ ہے, دینی لیڈرشپ, اور الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ وہ مشترکہ لائحہ عمل انہوں نے بنایا ہے, اس کو فالو کریں. اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت اور تائید انشاءاللہ شامل حال ہوگی, حسینی کامیاب ہوں گے, باعزت ہوں گے, اور حسینیت کے دشمن ذلیل اور ناکام اور نامراد ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور اہم نقطہ یاد رکھیں, آپ کا دشمن آپ کو کبھی اہل بیت کا, امام حسین کا, مولا علی کا مخالف بن کر دھوکہ نہیں دے گا کہ آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ میں علی کا مخالف ہوں, میں حسین کا مخالف ہوں, میں اہل بیت کا مخالف ہوں, میری بات مانو. جوتے پڑے گا. پاگل ہی کوئی ایسا کرے آپ کو اس طرح آ کر راستے سے ہٹانا چاہے, دھوکہ دینا چاہے. نہیں, آپ کو دھوکہ کس طرح دیا جائے گا؟ علی والوں کا لبادہ اوڑھ کر. ہم مکتب اہل بیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم اپنے عقیدے کو برملا بیان کریں گے. خلاف تعلیمات اہل بیت, خلاف وارثان علم اہل بیت, یعنی مراجع, یعنی علماء, کیونکہ ایسی بات سے عقیدے کے نام پر, اہل بیت کے دفاع کے نام پر, وہ جو ہمارے سینوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے دل ہیں ان پر ایسی باتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے, محبت بھی بھرپور ہو اور ہوشیاری بھی بھرپور ہو, آگاہی بھی بھرپور ہو, بصیرت بھی بھرپور ہو, ورنہ اگر محبت کے ساتھ جہالت جمع ہو جائے تو بدترین طریقے سے استعمال ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ جو اہل بیت اطہار کے مکتب کے نفع میں نہیں بلکہ نقصان میں جاتا ہے. وقت ہمارا تمام ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ مولا حسین کے حقیقی عزادار بنے, مولا حسین کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم اور سب سے زیادہ رونے والا اور سب سے زیادہ اپنے مظلوم بابا کو یاد رکھنے والا سید سجاد ایسے عزادار بنے جیسا سید سجاد کی سیرت سے پیغام ملتا ہے. میں نے عرض کیا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ سید سجاد خود ہیں. عزاداری سکھانے والے کون ہیں؟ زین العابدین خود ہیں. یہ لقب جو ہے زین العابدین, دوست بھی بلاتے تھے, مخالف بھی اسی نام سے بلاتے تھے. عبادت کرنے والوں کی زینت, یعنی اگر سب عبادت کرنے والے ایک جگہ اکٹھے ہوں لیکن سجاد نہ ہوں تو وہ خوبصورت نہیں لگیں گے. ان کا حسن تب مکمل ہوگا جب سید سجاد زین العابدین ان کے درمیان موجود ہوں. آپ ذرا القاب کو دیکھیے, سجاد بھی عبادت کی وجہ سے ہے, زین العابدین بھی عبادت کی وجہ سے. عزادار بھی رہا, عبادت گزار بھی رہا. دعا مانگنے والا ایسا تھا کہ میراث صحیفہ کاملہ کی شکل میں چھوڑی, تمام دنیا کی دعائیں لے کر آ جائیے اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو سامنے رکھیے, آپ کو خود بخود فرق کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے کلام کرنے کا جو طریقہ انہوں نے سکھایا ہے نہ کسی نے سکھایا ہے اور نہ کوئی سکھا سکتا ہے. دعاؤں کو وسیلہ بنایا, دعاؤں کو سہارا بنایا, اسلام کی حقیقی اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کا. یہ وہ جانتا ہے جس نے صحیفہ کاملہ کو پڑھا, امام کی دعائیں کیسی ہیں, امام نے کیا مانگا ہے, کس کس کے شر سے پناہ مانگی. ایک روایت کا حصہ آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس عزادار نے عزاداری سکھانے کے لیے, پیغام کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. یہ وہ سید سجاد وہ ہستی ہے کہ جن کا صرف بدن زخمی نہیں تھا, دل بدن سے زیادہ زخمی تھا. دل بدن سے زیادہ زخمی تھا, دل بھی زخمی ہو بدن بھی زخمی ہو اور جب نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہو اپنی بے پردہ مستورات کو, دل پر ایک اور زخم کا اضافہ ہو جاتا ہو, اور جب گردن کی زنجیر سورج کی روشنی سے گرم ہوتی ہو تو پھر سید سجاد کے گوشت کو بھی وہ زنجیر متاثر کرتی ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بدن بھی زخمی تھا زین العابدین کا اور دل بھی زخمی تھا زین العابدین کا. ایک صحابی رسول سہل ساعدی کہ ایک اتفاق سے دمشق میں موجود ہے، شام میں موجود ہے، جب ایک صبح بیدار ہوتا ہے تو تعجب سے کیا دیکھتا ہے کہ دمشق شہر کو سجایا جا رہا ہے، زینت بخشی جا رہی ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. سہل کو تعجب ہوتا ہے کہ آج اسلام کی تو کوئی عید نہیں ہے، پھر یہ خود کو مسلمان کہنے والے کیوں جشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں سے جا کر سوال کرتا ہے، عزاداروں اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ آج کوئی عید کا دن نہیں ہے، لیکن آج جشن کا اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے، ایک باغی نے مسلمانوں کے خلیفہ یزید کے خلاف قیام کیا تھا، اس باغی کو کربلا نامی سرزمین پر ذبح کر دیا گیا. اب ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں ان باغیوں کے سر بھی موجود ہیں اور ان باغیوں کی عورتوں کو بھی قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. سہل نے ان سے سوال کیا، کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ اس کو دروازے کا نام بتایا گیا. اب یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں اس دروازے کے پاس پہنچا تو میری آنکھوں نے کیا منظر دیکھا کہ اس قافلے کے آگے آگے نیزوں کے اوپر چند سروں کو سوار کر رکھا ہے. اب جو میں نے غور سے دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا. ایک سر تو نواسا رسول کا تھا، جوانان جنت کے سردار میرے آقا حسین کا تھا. ایک دوسرے سر کو دیکھا تو وہ سر، اس کا چہرہ بالکل اللہ کے رسول کی طرح دکھتا تھا. ایک دوسرے سر کو دیکھا، ابو الفضل العباس کا سر ہے. اب جو میں نے سروں سے نظریں ہٹائیں، ذرا پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک بزرگوار ہستی کو دیکھا کہ جس کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ ان سروں کے پیچھے قدم اٹھاتا چل رہا ہے. گردن میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں. میں اس کے قریب گیا. اب جو میں نے قریب سے چہرے کو دیکھا تو سید سجاد کو پہچان لیا. میں نے نزدیک ہو کر بڑے ادب کے ساتھ کہا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اس سید نے سر کو بلند کیا اور تعجب کے ساتھ مجھ سے سوال کیا کہ اے سلام کرنے والے، تو کون ہے اس شہر میں کہ جس میں جو بھی بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی طعنہ دیتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی دشنام ہمیں دیتا ہے، تو کون ہے جو اس دشمنوں کے شہر میں ہم بے وطنوں کو سلام کر رہا ہے؟ میں نے رو کر عرض کیا، سید سجاد ذرا مجھے پہچانیے، میں آپ کے جد رسول اللہ کا خادم ہوں، میں آپ کا خادم سہل ساعدی ہوں. اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو جو میں انجام دے سکوں تو حکم دیجئے. عزاداروں، سید سجاد نے کیا فرمایا، اگر میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے تو یہ جو زنجیر میری گردن میں ڈالی گئی ہے، اس زنجیر نے مجھے بہت تکلیف دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو تو میری گردن اور اس زنجیر کے درمیان اس کپڑے کو رکھ دو. عزادار و سہل بیان کرتا ہے، میں نے ایک ہاتھ میں کپڑا لیا اور اب جو میں نے زنجیر کو اٹھانا چاہا، خدا جانے کب سے زنجیر سجاد کی گردن میں تھی، زنجیر کیا اٹھی، سجاد کی گردن سے تازہ خون بہنا شروع ہوا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار، قرآن کریم اہل بیت اطہار کے صدقے، بالخصوص سید سجاد کے صدقے، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہنے کی معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شناخت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار، چند روز کے بعد اربعین حسینی کا جو دن آ رہا ہے، اس دن کو اس طرح برگزار کرنے کی توفیق دے کہ امام حسین کے جد، امام حسین کے بابا، امام حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار جس طرح کی بھی مشکلات پیش آئیں، عزاداری کی اس امانت کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے تمام دنیا میں امام حسین کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ جو رزق تو عطا کرے اسے تیری راہ میں، تیرے پیاروں کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی جان و مال سے مکتب اہل بیت کے دفاع اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کا احترام اور ان کی اطاعت، ان کی بات سننے کی اور ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار فتنہ گروں کو، چاہے ان کے چہرے ظاہر ہوں اور چاہے وہ چہرے بدل کر ہماری صفوں میں شامل ہوں، فتنہ گروں کو پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار فتنہ گروں کے دھوکے میں نہ آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام حاضرین فرش عزا کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ملت تشیع کے شہداء جن سے جینے کا حق محبت اہل بیت کی وجہ سے چھینا گیا، پروردگارہ ان کو اپنے انعام اور اپنے اجر اور اپنی نعمتوں سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں تیری وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ شہید کربلا نے جس آزادی اور حریت کا درس ہمیں دیا ہے، پروردگارہ اس آزادی اور حریت کی حفاظت کرنے کی، اسے قائم و دائم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں جو مومنین عزاداری کی خدمت کرتے ہیں، عزاداری برپا کرنے کے لیے، بالخصوص وہ عزاداری کے جو حقیقی عزاداری ہے، جو امام حسین مظلوم کے مقاصد سے ہم آہنگ، ان کے عین مطابق عزاداری ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، اور شرکت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا سوال ہے کہ کیا ہندو کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مراجع تقلید کے فتاوی کے مطابق وہ افراد کے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کسی آسمانی کتاب کو ماننے والے، تو وہ پاک کے حکم میں ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، ان کے استعمال شدہ برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو اہل کتاب نہیں ہے آپ اگر بیٹھ کے کھانا چاہیں تو کھا سکیں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ مثلاً جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں وہ اس کے پاک ہونے کا آپ کو یقین ہو، جو غذا آپ کھا رہے ہیں اس کے پاکیزہ ہونے کا آپ کو یقین، اس کی نجاست کا البتہ یہ فارمولہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ میرے الفاظ سے ذہن میں تشویش پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں کام کرتے ہیں جہاں ایسے افراد بھی کام کرتے ہیں کہ جو پاک نہیں، اور مثلا واش بیسن آپ بھی وہی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح کے اور معاملات برتنوں کے، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ کب آپ وہ برتن یوز کر سکتے ہیں، اور کب آپ وہ واش بیسن یوز کر سکتے ہیں، اور کب آپ وہ ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں مثلا؟ تو یاد رکھیے کہ نجاست کے ثابت ہونے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے، یعنی اگر مجھے شک ہو کہ پتہ نہیں یہ نجس پلیٹ ہو گئی ہے یا نجس نہیں ہوئی، تو حکم شریعت کیا ہے؟ پاک۔ ائمہ اہل بیت کے فرامین موجود ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز تیرے لیے پاک ہے، یہاں تک کہ تجھے علم ہو جائے، علم یعنی یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ آپ سڑک سے گزر رہے ہیں اور گاڑی گزری، پانی کھڑا ہوا تھا اور وہ پانی کے چھینٹے آپ پر آ کر گرے، آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کو یار پتہ نہیں پانی نجس ہو، میں تو نماز ہی پڑھوں گا، غلط ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، گندے ہو گئے ہیں، مٹی لگ گئی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن گندے ہو جانا اور چیز ہے، نجاست اور چیز ہے. ہو سکتا ہے بہت ہی گندے کپڑے ہوں لیکن پاک ہوں، ان میں نماز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ پانی آپ پہ گرا، آپ کا یار سڑک میں پتہ نہیں لوگوں نے کوئی خرابی کی ہوگی، اس میں نجاست ہوگی، مجھے کیا پتہ. تو شریعت آپ سے یہ کہتی ہے، اور آپ کو ذرا ذہن نشین کروانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو اگر شک پڑے کہ میرے کپڑے نجس ہوئے ہیں، میرا ہاتھ نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ اپنے آپ کا ٹیسٹ کریں اور کہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرے کپڑے نجس ہیں. اگر آپ یہ قسم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹی نہیں سچی، اگر آپ نے یہ قسم کھا لی اس کا مطلب آپ کو یقین ہے. قسم بندہ کب کھاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب یقین ہوتا ہے. یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ قسم کھانے سے رک جائیں، ہو سکتا ہے میں نجس نہ ہوں، تو شریعت آپ سے کہتی ہے بس شک کا فائدہ تجھے پاک ہے، اس میں نماز پڑھ، جو مرضی کر، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت آسانی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وسوسے اور وہم انسان کو مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اہل بیت نے یہ بتایا، اہل بیت خود بھی، اہل بیت سے بہتر کسی کی قبول ہوگی عبادات تھا آج، تو وہ جب وہ بھی عبادات کرتے تھے تو وہ خدا سے کہتے تھے جو ہماری طاقت تھی ہم نے کر دیا، اب تو قبول کرے تیری مرضی، تو قبول نہ کرے تیری مرضی. یہ فرمایا، یہ آپ میں کبھی اپنی عبادتوں کا تکبر پیدا نہیں ہونے دیں، اور آپ کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں رکھے. صلوات پڑھیے محمد وآل. اب یہ سوال ذرا لمبا ہے. نہج البلاغہ کے مکتوبات میں مکتوب 85، جس میں مولا علی علیہ السلام اپنے دور خلافت کے تمام وزیروں اور حکومتی نمائندوں کو خط لکھتے ہیں، وہ مکتوب پڑھنے کے بعد ایسا اشکال نکل رہا ہے، یعنی مشکل پیش آ رہی ہے، ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے، اور ناسبی یعنی دشمن اسے سوشل میڈیا پر بھی پھیلا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے مولا معاویہ سے جنگ پر راضی نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی عوام نے زبردستی یعنی عوام مولا علی کو زبردستی جنگ پر اکسا رہی تھی. بہت ہی بڑا کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو اس تصویر کو قبول کر رہا ہے. مولا کے خطبات نہج البلاغہ میں بھرے پڑے ہیں، نکلو جہاد کے لیے، وہ کام چور نہیں نکلتے. کچھ آپ الٹی تصویر کر دیں، یعنی عوام نے بھڑکایا، مولا نے جنگ کی. جبکہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو وہ کس سے بھری پڑی ہے کہ کس موسم میں نکلو گے جہاد کے لیے. لہذا یہ بالکل باطل نظر ہے. مولا کی تو سارا کلام ہی اس بات پر گواہ ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے. توجہ کیجیے، یہ غلط ہے بالکل بات. اور جنگ خواہ بخواہ بڑھے جا رہے تھے، یعنی مولا علی اتنے سادے تھے کہ عوام کے بھڑکانے سے، جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے. حالانکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنگ مولا ختم کرنا چاہ رہے تھے، جیسے جب وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مولا جب آمنے سامنے لشکر ہو گئے تو مولا چاہتے تھے کہ جو حق ہے اسے تسلیم کر لیا جائے تاکہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. تو ہر جگہ پر الہی نمائندہ یہی چاہے گا، لیکن اگر کوئی باطل پہ ڈٹ گیا ہے تو پھر قرآن نے حکم دیا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں میں سے ایک گروہ، یہ سورہ حجرات کی آیات ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ، اگر دونوں مومن بھی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے دونوں مومن بھی ہوں، اگر آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو جو مومن باہر کھڑے وہ کیا کریں، ان دونوں کی صلح کروائیں، اصلاح کریں. اب دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان دونوں گروہوں میں سے ایک نے بغاوت کی ہو دوسری کے خلاف، بغاوت کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، اور ساری امت کو پتہ ہے ان دو جماعتوں میں سے باغی گروہ کون سا تھا، جو مولا علی کی عین قرآن ہے. مولا علی کو عوام نے نہیں بھڑکایا، مولا علی کو اللہ نے بھڑکایا ہے قرآن میں جنگ کرنے کے لیے. قرآن نے کہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک نے دوسرے پر بغاوت کی ہو، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، تو جس نے بغاوت کی ہے تم سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھو کہ دونوں مومن ہیں تو ہم کیا کریں. جس نے بغاوت کی ہے, جس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, اس کے ساتھ مل کر باغی گروہ سے قتال کرو. قتال ہوتا ہی قتل سے. فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله, اس وقت تک مارو انہیں جب تک وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا دے. جو امیر المؤمنین نے کیا وہ عین قرآن ہے, نہ کہ عوام نے بھڑکایا تھا. یہ گمراہ ہیں جنہوں نے اس قسم کا نظریہ, وہ ظاہر ہے کہ ان کا کام ہی فتنہ گری کرنا ہے, ناسبیت کو پھیلانا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والی. اصول کافی کے مقدمے کے سلسلے میں جو حدیث امام صادق کے قرآن کے ذریعے ہمارے امر کو سمجھو اس کی وضاحت کر دے. اصول کافی کے مقدمے میں حدیث ہے, وہ حدیث ایسی ہے کہ خود بخود واضح ہے. حدیث کے لفظ یہ ہیں, من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنک بالفتن, جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. یعنی اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جو ہمارے امر کو, ہماری باتوں کو کہاں سے لے, قرآن سے لے. اس کا سمپل معنی کیا ہے کہ اہل بیت کے نام پہ جو کچھ بولا جائے اسے قبول نہ کرے, پہلے قرآن کو دیکھ لے کہ بات ملتی جلتی ہے یا باتیں الگ الگ ہیں. اگر الگ بات ہو, قرآن کی اور بات ہو اور اہل بیت کا نام لے کے کوئی اور بات کی گئی ہو, مخالفت والی بات کی گئی ہو, تو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بات ہماری بات نہیں ہوگی, ہمارے نام پر جھوٹ گھڑا گیا ہوگا. یہ معنی. صلوات پڑھیے محمد. یہ روایت کیا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک تخت پر ہوں گے جس کو 8 عدد فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ روایت سے پہلے آیت ہے, اور یہ اس قسم کی آیات کو مختصر جواب دے رہا ہوں. اس قسم کی آیات کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات. کیوں آیات متشابہات کہا جاتا ہے؟ اس لیے متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر جن چیزوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے, ہم پہنچ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ وہ اس دنیا کی بات نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اس دنیا کی بات نہیں, لیکن اللہ ان الفاظ کے ذریعے جو دنیا کے الفاظ ہیں, اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں الفاظ بنے. لفظ عرش, بادشاہ کے تخت کو عرش کہا گیا. اب اللہ بتانا چاہتے ہیں جیسے بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا ہے تخت پر بیٹھ کر, اس کائنات کے تخت پر خدا بیٹھتا ہے. لیکن آیا لکڑی یا لوہے کا یا الومینیم کا یا سونے کا کوئی ایسا ہی تخت ہوتا ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جہان مادیات کا ہے, وہ جہان مادیات کا جہان نہیں. ٹھیک ہے؟ لہذا اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم کوئی چیز تصور کر کے, کیونکہ تمہارا ذہن تصور کہاں سے کرتا ہے, اس نے تصورات کہاں سے لیے ہیں, کسی دنیا کی چیزوں سے. تو اللہ مادی چیزوں کی طرح نہیں ہے, جو بھی تم ذہن میں بناؤ گے وہ تمہاری مخلوق ہے, اللہ ویسا نہیں ہے. پس متشابہات میں بات جو اللہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ متشابہات کا کچھ معنی سمجھ نہیں آتا, یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ حاکم ہے کائنات, ٹھیک ہے, لیکن اس کے تخت سے مراد کیا ہے, وہ تخت کیسا ہے, فلان ہے, وہ انشاءاللہ جب اس جہان میں جائیں گے اس وقت امید ہے کہ پتہ چل جائے گا. اس جہان میں ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا, ہمارے ذہن کر ہی نہیں سکتے. یہ محدود دنیا ہے, وہ لامحدود دنیا ہے. اور مثلا ایک گلاس کے اندر ایک جگ جتنا پانی نہیں آ سکتا, تو محدود کے اندر لامحدود کی معلومات نہیں سما سکتی. اسی وجہ سے قرآن کی آیات میں تشابہ پیدا ہوتا ہے اور انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. قبلہ آپ چیلم پر اجتماع کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی رضویہ دو سے آتے ہوئے مولانا دعا کروا رہے ہیں کہ رضویہ دو کو وائرس سے نجات دے، وائرس میں شدت آ چکی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ شریک ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو ذمہ دار علماء ہیں، جو سامنے ہیں، موجود ہیں، میری بھی بات نہ سنیں، اگر وہ کوئی بیانیہ جاری کرتے ہیں ان کو فالو کریں، فالو کرنے میں طاقت ہے ورنہ انتشار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ ہم جب کمبھ میں پڑھا کرتے تھے تو بعض افراد ایسے تھے کہ جو مثلا اگر آیت اللہ خامنہ ای کوئی وہاں بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے محلے کے پیش نماز کو فون کر کے پوچھتے تھے یہ آیت اللہ خامنہ ای نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ذرا اس معاملے میں زیادہ بابصیرت کریں، کہاں فالو کرنا ہے کہاں فالو نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ جو ذمہ دار شخصیات ہیں ملت تشیع کی، وہ ایسے ہی بغیر کسی بنیاد کے بعد نہیں کرتے، اور علماء کے پاس اطلاعات بھی دشمن کے بارے میں بھی، سازشوں کے بارے میں بھی، وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اعتماد کریں اور انشاءاللہ ان کی ہدایات کو فالو کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے، سوال ہے یا بینر لگانا، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ مولانا صاحب، صلہ رحمی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے، مختصر بتا دیجئے گا۔ نیز بدگمانی، اگر دل میں کسی کو برا کہنے کے لیے کوئی بھی پیدا کر دے تو اس کا سد باب کیسے کیا جائے؟ پہلے دوسرے سوال کا، یعنی بدگمانی سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں، دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک آپ کے اختیار سے ہو، دوسری آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ جو چیز آپ کے اختیار کے بغیر پیدا ہوتی ہے اس پیدا ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان کو کسی بات پہ غصہ آ جائے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غصہ غلط جگہ پر آیا اور اس غصے کے نتیجے میں کچھ کر دے اس کا گناہ ہے۔ اگر کوئی میرے دل میں بدگمانی پیدا کر دے، میرے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں کوشش کروں اس بدگمانی کو حل کرنے کی، نہ کہ اس سے مزہ لینا شروع کروں، ٹھیک ہے؟ بدگمانیوں سے لوگ زیادہ مزے لیتے ہیں، کہتے ہیں اور بتا اور بتا اور تجھے کیا پتہ، مزہ لیتے ہیں۔ یہ مزہ یہ شیطان دلواتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزہ نہ لیں، بلکہ جو احادیث اہل بیت نے بتایا ہے، وہ مومن کے ایک مومن کے جو دوسرے مومن کی گردن پر حق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ مومن بھائی محفل میں موجود نہ ہو، دوسرا بھائی موجود ہو، کوئی اگر اس غائب کی عزت پر حملہ کرے تو یہ مومن اس طرح دفاع کرے اپنے بھائی کا کہ اگر وہ خود ہوتا تو اس طرح دفاع کرے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن افسوس کہ یہ اساطیر الاولین، پرانے افسانے بن چکے ہیں۔ ابھی تو ایک کا تذکرہ ہو، دوسرے کہتے ہیں اور بتا، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، زبان سے نہ بھی کہیں، باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ فل انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانیاں اور ایمان کے نقص کی علامتیں ہیں۔ مومن کا مدافع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی خرابی سن کر مزے نہیں لیتا۔ تو بدگمانی کو اگر پیدا ہو جائے تو اس کو اپنے بھائی سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں، دور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس بدگمانی کی بنا پر کوئی حرکت نہ کریں، کوئی عمل نہ کریں، اور اس بدگمانی کو آگے چین ریئیکشن نہ بنائیں گے دوسرے کو، مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ تم بھائی ہو، تمہیں بتا دوں، تمہیں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا شام تک سارا محلہ اس بیچارے کے بارے میں بدگمان ہو پڑا۔ اس قسم کی انفارمیشن وہ اللہ نے آپ کے ذمے نہیں لگائی، اور جو بلکہ انفارمیشن نہ پھیلانا آپ کے ذمے لگایا۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی تعلقات کو، ان تعلقات کو جن کو اللہ قائم دیکھنا چاہتا ہے، ان کو قائم رکھنا۔ صلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی دوسری شکل ہے وصل، وصال بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وصال یعنی وصل ہو جانا، جڑ جانا۔ وصال بھی صلہ ہے. صلہ صلہ رحمی, رحم کا جڑ جانا. رحم کیا ہے؟ رحم مادر سے یہ لفظ بنا, چونکہ رشتہ داریوں کا آغاز رحم مادر سے ہوتا ہے. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھنا. بہت ساری روایات اہل بیت اطہار کی, وقت نہیں کہ ساری کی ساری بیان کی جائیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں, مجھے میرا حق نہیں دیتے, میری مثلاً توہین کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کی. اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان سے تعلق توڑ دوں. امام نے فرمایا اگر تو نے ان سے تعلق توڑ دیا تو اللہ کے ہاں تو بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسے وہ ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی توہین کروائے؟ نہیں, اپنی توہین نہ کروائے لیکن رابطہ بھی نہ توڑے. جہاں پر توہین ہوتی ہے وہاں نہ جائے لیکن یہ نہ کہے میں نے تعلق توڑ دیا. اگر کبھی بھی اچھائی کی دعوت ہو ان کی طرف سے یہ پہلے ہو, اگر کہیں بھی موقع ملے کہ یہاں پر سلو کا موقع ہے یہ سلو کرنے میں آگے ہو. ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ ہم صلہ رحمی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتے جس کی وجہ سے اللہ عمروں کو بڑھا دیتا ہو. اللہ عمریں بڑھا دیتا ہے, شہر آباد ہوتے ہیں صلہ رحمی سے, قطع رحمی سے ویرانیاں ہوتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر اس کا ایک اور معنی, کیونکہ اللہ نے مومنین کو بھی ایک دوسرے کے بھائی قرار دیا قرآن میں, انما المؤمنون اخوة, مومن آپس میں بس بھائی بھائی, یعنی ایک ہی رشتہ ہے اللہ کی نگاہ میں. تو مومنوں کے بھی آپس میں جو بدگمانیاں ہوتی ہیں, دوریاں ہوتی ہیں, خود بھی کوشش کریں جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے وہ اتنا اپنی انا پر غالب آئے گا. جس کی انا ایمان سے بڑی ہے اس کی انا غالب آئے گی, جس کا ایمان بڑا ہے طاقتور ہے اس کی انا ایمان کے مقابلے میں کمزور ہے, وہ اپنے اندر کے متکبر کو کچل کر اللہ کے حکم پر عمل کرے گا, انتشار تفرقہ گروپ بازیاں مثلا نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے. اور اگر دو مومن آپ ایسے دیکھتے ہیں تو مومن وہ ہے کہ جو اس بات پر پریشان ہو, نہ کہ مزہ لے, پریشان ہو اور ان کی صلح کروانے کی, ان کی بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کریں. صلوات پڑھیے.